بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو.سحر ٹی وی.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج ہفتہ ہے 4 تیر 1401 ہجری شمسی مطابق 25 ذی قعدہ 1443 ہجری قمری اور 25 جون 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین ہفتہ وار پروگرام سماعت فرمائیں گے خلقت کی رانائیاں۔ پھر پیش کیا جائے گا اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور کچھ تفصیلی خبروں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے یوم دہ العرض کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اسی پر ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ یہ سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں صنعت کاروں پر سپر ٹیکس، وزیراعظم شہباز شریف کی وضاحت، کارخانے بند ہوں گے اور مہنگائی کا طوفان آئے گا، اپوزیشن کا رد عمل۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ کی مرکزی حکومت پر سخت تنقید اور ریاست میں فوری انتخابات کا مطالبہ۔ 2008 کے ممبئی حملوں کا مفرور ملزم ساجد میر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے ذریعے گرفتار کر لیا گیا، پاکستانی میڈیا کی رپورٹ۔ ایران کے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے دوسرے یونٹ کی تیاری میں پیش رفت، ریئیکٹر میں کنکریٹ آپریشن کا آغاز۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان میں وزیراعظم شہباز شریف نے امیر طبقات پر 10% سپر ٹیکس کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیج پر سپر ٹیکس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد اتحادی حکومت کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ الیکشن کرائیں اور معیشت کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ پہلے اقتصادی چیلنجوں سے نپٹا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو پہلے سامنے رکھا اور ملک کو اقتصادی دلدل سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے سخت فیصلے کیے گئے، لیکن تنخواہ دار اور کم آمدنی والے طبقے پر کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور مالدار طبقے سے کہا گیا کہ بوجھ بانٹ کر قومی فرض پورا کریں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کی بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس کا اعلان کر کے ملک کے صنعتی حلقے میں ہلچل مچا دی ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے دعویٰ کیا کہ 10% سپر ٹیکس سے کارخانے بند ہونے لگیں گے اور ملک میں مہنگائی کا طوفان آ جائے گا۔ ہندوستان میں بہوجن سماج پارٹی نے صدارتی الیکشن میں حکمراں قومی جمہوری اتحاد کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ لکھنؤ سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے صدارتی الیکشن میں قومی جمہوری اتحاد کے امیدوار دروپدی مرمو کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ریاست یوپی کی سابق وزیر اعلی اور بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے سنیچر کو بتایا کہ ان کی پارٹی نے فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ صدارتی امیدوار ایک قبائلی خاتون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے ہونے والے صدارتی الیکشن میں ان کی جماعت نے یہ فیصلہ حکمراں قومی جمہوری اتحاد کی حمایت میں نہیں بلکہ قبائلی خاتون کی حمایت میں کیا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں 18 جولائی کو صدارتی الیکشن ہوگا، جس کے لیے حکمراں قومی جمہوری اتحاد کی امیدوار محترمہ دروپدی مرمو نے جمعے کے دن پرچہ نامزدگی جمع کرا دیا ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعتوں نے اپنے مشترکہ امیدوار کے طور پر سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا کے نام کا اعلان کیا ہے۔ یشونت سنہا اٹل بہاری واجپئی کے سربراہی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت میں شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق یشونت سنہا 27 جون کو پرچہ نامزدگی جمع کرائیں گے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے ایک مفرور ملزم ساجد میر کو گرفتار کر لیا۔ پاکستانی میڈیا نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ساجد میر 2008 میں ممبئی حملوں کے بعد مفرور تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ساجد میر کو انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں اور اس کے سر پر $5 ملین کے انعام کا اعلان کر رکھا تھا۔ ایک عرصے تک ساجد میر کی موت کی افواہ بھی پھیلائی گئی تھی۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ساجد میر کی باضابطہ گرفتاری کی تصدیق سے گریز کیا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے صنعتی دارالحکومت ممبئی میں 2008 کے دہشت گردانہ حملوں میں تقریباً 200 افراد مارے گئے تھے۔ ہندوستان کا کہنا تھا کہ اس حملے میں ملوث افراد پاکستان سے ممبئی پہنچے تھے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں بارش سے متعلق حادثات میں کم سے کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ریاست مہاراشٹر کے مراٹھواڑہ خطے کے ضلع اورنگ آباد میں بادل پھٹنے سے کم 7 افراد سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ ان میں سے 5 کو بچا لیا گیا، لیکن ایک خاتون اور 2 لڑکیاں دم توڑ گئیں۔ ضلع اورنگ آباد میں ہی آسمانی بجلی گرنے سے بھی ایک فرد کی موت کی خبر ہے۔ ریاست کی جالنا ضلع میں بھی بجلی گرنے سے 3 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ کی موجودگی میں بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے دوسرے ریئیکٹر یونٹ میں کنکریٹ کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے دوسرے ریئیکٹر یونٹ میں کنکریٹ کارروائی ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی اور بوشہر کے گورنر جنرل کی موجودگی میں شروع کی گئی۔ اس موقع پر ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید اور بذات خود صدر مملکت ابراہیم رئیسی اور ان کی حکومت کے پختہ و آہنی عزم کے پیش نظر بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے دوسرے اور تیسرے یونٹ کی کارروائی سے متعلق تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کے آغاز سے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے دوسرے اور تیسرے یونٹ کو ثمر بخش بنانے میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے مختلف حصوں اور جاری مختلف امور کا جائزہ بھی لیا۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کے دورے تہران میں ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کے درمیان مختلف مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے اپنے دورے تہران میں ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی، جس میں مختلف مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایران کے دفتر خارجہ و ترجمان سعید خطیب زادہ نے بھی کہا ہے کہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل کے دورے تہران میں، جو ایران اور یورپی یونین کے درمیان صلاح و مشورے کے جاری عمل کے دائرے میں انجام پایا، دو طرفہ تعلقات، بعض علاقائی بین الاقوامی مسائل اور اسی طرح ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کا خاتمہ کرانے سے متعلق ویانا مذاکرات کی موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ایران کی نالج بیسڈ پیداوار کے ماہر علی طباطبائی نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت ایران میں طبی شعبے میں پیش رفت اور بیماروں کی رفاہ و آسائش کا ایک اور نمونہ ہے۔ ایران کی نالج بیسڈ پیداوار کے ماہر اور آئی ٹی انجینئر علی طباطبائی نے مشہد میں ایران پریس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورین انالائزر مشین فی منٹ 12 ٹیسٹ اور فی گھنٹہ 720 ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ رپورٹ تیار کرنے میں لیبارٹری کو 2 روز کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس مشین سے ٹیسٹ کیے جانے کی بدولت 10 منٹ میں رپورٹ تیار ہو جاتی ہے، جو ڈاکٹر اور بیمار دونوں کو موبائل فون پر ارسال کرنے کی توانائی بھی رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشین ایران کی نالج بیسڈ پیداوار ہے، جس کی بدولت بیمار کو رپورٹ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا اور رپورٹ کے لیے بیماروں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا۔ محدود اختیارات کے حامل فلسطینی انتظامیہ نے ایک بیان جاری کر کے امریکہ کی جانب سے صہیونی غاصبوں کی طرفداری اور فلسطینی عوام کے خلاف صہیونیوں کے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوششوں کی مذمت کی ہے۔ مغربی ایشیا میں صہیونی حکومت کے جرائم کا سب سے بڑا حامی و طرفدار امریکہ ہے، جو نہ صرف غاصب سین حکومت کی حمایت کرتا ہے بلکہ اسے جرائم اور مظالم تیز کرنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے۔ نسل پرستی پر مبنی سنچی ڈیل امریکہ کی جانب سے سین حکومت کی حمایت اور مدد کے لیے 38 ارب ڈالر کی منظوری اور فلسطینی پناہ گزینوں کی امداد کے لیے قائم ایجنسی آنڈوا کا فنڈ بند کرنا وہ واضح اقدامات اور جانبداری کے کھلے ثبوت ہیں جو امریکی حکومت غاصب سین حکومت کو جرائم و مظالم پر اکسانے کے لیے انجام دے رہی ہے۔ نام نہاد فلسطینی انتظامیہ کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی کھلی جانبداری اور حمایتوں کی وجہ سے ہی غاصب سین حکومت مزید ڈھٹائی سے فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دے رہی ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کی وزارت خارجہ کے بیان میں سینی حکومت کے جرائم اور صہیونی آباد کاروں کے مظالم اور وحشیانہ کاروائیاں بڑھنے کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے، جس نے فلسطینی عوام کو جکڑ رکھا ہے اور وہ ہر روز اسے برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ محدود اختیارات کی حامل فلسطینی انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے عالم برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور غاصب صہیونیوں کے اقدامات اور ان کے جرائم کو جو پورے علاقے کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں روکنے کے لیے مؤثر اقدامات انجام دے۔ فلسطینی انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے امریکی حکومت سے بھی کہا ہے کہ وہ صہیونیوں کی بے دریغ حمایت و جانبداری کے پیش نظر تل ابیب کے جرائم کے ذمہ دار اور براہ راست جواب دہ بنے۔ اس بیان کے مطابق امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کی بے دریغ حمایت اور جانبداری نے اس غاصب حکومت کو فلسطینی عوام پر شدید مظالم ڈھانے اور ان کے مقدس مقامات کی توہین کے سلسلے میں مزید گستاخ بنا دیا ہے۔ دنیا اثنا اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب نے زور دے کر کہا ہے کہ شام مقبوضہ زمینوں کو واپس لینے اور جائز حقوق کے حصول کی جد و جہد میں فلسطینی قوم کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اب تک کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا ہے اور آئندہ بھی اس کا ساتھ دیتا رہے گا۔ سانا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سباغ نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے قائم امدادی ایجنسی آنروا کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے حق کے سلسلے میں کسی طرح کے مذاکرات نہیں ہو سکتے اور یہ ان کا مسلمہ حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی کاز ایک مرکزی موضوع ہے جس کی شام نے ہمیشہ حمایت کی ہے اور مقبوضہ زمینوں کی واپسی تمام جائز حقوق کی بحالی بالخصوص بیت المقدس کو دارالحکومت قرار دیتے ہوئے ایک خود مختار فلسطینی مملکت کی تشکیل اور بین الاقوامی قوانین نیز اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پناہ گزینوں کی وطن واپسی جیسے تمام حقوق کے حصول کی جد و جہد میں برادر فلسطینی قوم کے ساتھ کھڑے رہنے کی ہمیشہ کوشش کی اور آئندہ بھی کسی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ سباغ نے مزید کہا کہ شام نے گزشتہ عشروں میں ملک میں پناہ لینے والے فلسطینی عوام کے لیے آبرو مندانہ زندگی گزارنے کے تمام اسباب فراہم کیے ہیں، لیکن گزشتہ 10 برس سے مشکل اقتصادی صورتحال نے جس کا شام کو سامنا ہے، جو ایک دہشت گردانہ جنگ اور بعض مغربی ممالک کے جبری اقدامات کا نتیجہ ہے، شامیوں اور فلسطینیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توانائیوں کو محدود کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام ایک بار پھر اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک سے اپیل کرتا ہے کہ وہ آنروا کی مالی مدد کریں تاکہ وہ تمام فلسطینی پناہ گزینوں کو سروسز فراہم کرنے کی ذمہ داری پوری کر سکے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل ایران کے دورے پر ہیں، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ وہ ایران آئے ہوں، اس سے پہلے بھی مختلف اوقات میں وہ ایران کا دورہ کر چکے ہیں، اور جیسا کہ میڈیا رپورٹس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوروں کو بھی مثبت کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیش رفت کا بھی اعلان کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور گروپ 4+1 کے مذاکرات جو ہے ایک عرصے سے ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ اس صورتحال میں جوزف بورل کے دورے ایران کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے خود بھی اس دورے کے جو فوری مقاصد ہیں اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو اس وقت ایٹمی مذاکرات تعطل کا شکار ہیں یا دوسرے لفظوں میں ایک بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، اس بند گلی سے نکالنے کے لیے یا مذاکرات کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے اس دورے کو خاصی اہمیت حاصل ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ کی نظر ہو تو جوزف بوریل سے پہلے خود روس کے وزیر خارجہ بھی ایران کا دورہ کر چکے ہیں، اور ظاہر روس کا جو موقف ہے ایٹمی معاہدے کے عنوان سے بڑا واضح موقف ہے، اور اسی طرح چائنا کا بھی موقف آئی اے ای کی حالیہ قرارداد کی روشنی میں بڑے کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے شاید یورپی یونین سے مراد اب یہاں پہ ایک تو یہ کہ یورپی ٹرائیکا ہے اس مذاکرات کا حصہ، اور یورپی ٹرائیکا کے پیچھے امریکہ بھی ہے اب تو، یعنی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بغیر امریکی اشاروں کے یورپی ٹرائیکا بھی مذاکرات کے اس پروسیس میں کوئی اپنا رول، خود مختارانہ رول پلے نہیں کرتا، بلکہ یہ ایسے لگتا ہے کہ وہ مشترکہ یعنی یورپی ٹرائیکا اور امریکہ ایک طرف ہوتے ہیں اور باقی جو فریق ہیں وہ دوسری طرف ہوتے ہیں، لہذا اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب رشین وزیر خارجہ نے یہاں آ کے ایٹمی مذاکرات کے عنوان سے مثبت بات کی، اور اس کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان نے جو مشترکہ پریس کانفرنس میں پھر ایک دفعہ اس بات کو انہوں نے دہرایا تھا کہ ایران ایک منطقی اور فیصلہ کن اور نتائج پر مبنی مذاکرات کا قائل ہے، اور اس کو اب بھی جاری رکھنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اس میں باقی فریقوں کو اپنے اپنے عمل پر اور کردار پہ غور کرنا ہوگا کہ کون اس وقت اس معاہدے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ یہ مذاکرات کا آٹھواں دور شروع ہوا تھا تقریباً 27 دسمبر 2021 کو، اور کئی اس مذاکرات کے اندر سلسلے چلتے رہے، اور پھر یہ تقریباً 11 اپریل 2022 تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور خبریں آتی رہیں کہ آج کل اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا، لیکن بعد میں جو چیزیں واضح ہو کے سامنے آئیں وہ یہ تھیں کہ امریکہ اور امریکہ کی جو موجودہ انتظامیہ جو بائیڈن انتظامیہ وہ بھی اسی لائن پہ کام کر رہی ہیں کہ جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ چل رہے تھے۔ شروع میں انہوں نے اپنے جو بائیڈن نے اپنی الیکشن کمپین کے اندر بھی اور بعد میں وائٹ ہاؤس میں پہنچنے کے بعد بھی اس طرح کے اشارات دیے تھے کہ وہ اس مسئلے کو ٹرمپ سے ہٹ کے انجام دیں گے اور عالمی سیاست میں بھی تبدیلیاں آئیں گی، اور جس طرح ٹرمپ نے ایک ایران کے خلاف میکسیمم پریشر والی پالیسی اپنا رکھی تھی اس کے بارے میں بھی ان کی رائے ٹرمپ جیسی نہیں تھی، لیکن جون جون وقت گزرتا گیا جب وہ وائٹ ہاؤس میں پہنچے تو ایسے محسوس ہوا کہ انہوں نے اسی پالیسی کو جو ہے وہ ٹو کرنا شروع کر دیا، اسی پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یورپی ٹرائیکا نے بھی وہی روش اپنائی۔ اب مثلاً یہ ایک دوہرا معیار ہے بلکہ ایک منافقانہ معیار ہے کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نتیجے کے قریب پہنچ رہے ہیں، پھر ایران پہ دباؤ ڈالنے کے لیے آئی اے ای کے خلاف قرارداد منظور کر لیتے ہیں، اور اس قرارداد میں یورپی جو ہے وہ آگے
نظر آتے ہیں
تو اس میں نظر آتا ہے، تو یہ منافقانہ کردار خود اس نیت کو اور اس عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ جو اس ایٹمی معاہدے کے عنوان سے جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں۔ لہذا اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ جو دورہ ہے یہ کسی حد تک اس جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ برف کے پگھلنے کا باعث تو بن سکتا ہے، بالآخر گزشتہ 3-4 مہینوں سے ایک ڈیڈ لاک ہے تمام فریقوں کے درمیان، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی اپنے مطالبات بڑے واضح کر کے بیان کر دیے ہیں، اور بالخصوص آئی اے ای کی قرارداد کے بعد تو ایران نے وہ جو ایڈیشنل کیمرے تھے وہ بھی اتار دیے، اور اپنے اس موقف کا اظہار کیا کہ بھائی ہم جب مذاکرات اور سفارتی راستے سے آتے ہیں آپ وہاں پہ بھی ہم سے منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، جب ہم ٹیکنیکل بنیادوں پہ سوال اٹھاتے ہیں تب آپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جو جاسوسی کے اس میں پروسیس میں پکڑے جاتے ہیں. پھر اگر عالمی سیاست کے تناظر میں دیکھیں تو اسرائیل کو ان مذاکرات میں خامخا جو ہے وہ اہمیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ سارا پروسیس ہے جو یقیناً اس وقت جوزف بورل کو بھی مد نظر ہوگا اور اس دورے کے نتائج بھی پھر اسی تناظر میں سامنے آئیں
گے. جی ہاں, اور ایران نے بارہا کہا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے ہم نے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے, اب یہ مقابل فریق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر جو ہے وہ عمل کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے اس گفتگو میں شرکت کی, اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے سسک رہے ہیں, تڑپ رہے سسک رہے ہیں تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 4 تیر 25 ذی قعدہ اور 25 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. Thank you. 25 ذی قعدہ سن 10 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100,000 مسلمانوں اور اپنے صحابہ کے ہمراہ حج کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ ہجرت کے بعد آپ 3 بار حج کے قصد سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے اجازت نہیں دی اور آپ کو صلح حدیبیہ کے نام سے معروف معاہدہ کر کے واپس ہونا پڑا۔ دوسری مرتبہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا اور تیسری مرتبہ آپ نے اپنے حج کے آخری سفر میں فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران عملی طور پر حج کے صحیح طریقے تعلیم دیے۔ حج سے واپسی پر 18 ذی الحجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے نزدیک غدیر خم میں حاجیوں کے راستے الگ ہونے سے پہلے خدا کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے جانشین اور مسلمانوں کے ولی و سرپرست کی حیثیت سے متعارف کرایا اور پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حج بعد میں حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہوا اور اس حج کے چند مہینے کے بعد آپ کی رحلت ہو گئی۔ پچیس ذی قعدہ سن 1237 ہجری قمری کو قاجاری دور کی سیاسی شخصیت اور ادیب مرزا عیسیٰ قائم مقام اول کا شہر تبریز میں انتقال ہو گیا۔ وہ مرزا بزرگ فراہانی کے نام سے معروف تھے۔ مورخین نے سیاست میں ان کی تدابیر اور مہارت کو سراہا ہے اور ایران کی ترقی کے لیے ان کے اصلاحی اقدامات کی قدردانی کی ہے۔ پچیس جون سن 1822 عیسوی کو امریکہ کے سیافام غلاموں کا پہلا گروپ افریقہ واپس جانے میں کامیاب ہو گیا۔ سفید فاموں کی غلامی سے نجات پا کر جانے والے ان افریقی غلاموں نے اس سرزمین پر رہائش اختیار کی جس کو اب لائبیریا کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے سیافاموں نے 19ویں صدی عیسوی کے اوائل سے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا جس کا مقصد سفید فاموں کی غلامی سے رہائی اور سیاہ فاموں کے لیے ایک ملک کی تشکیل تھا۔ اس لیے امریکہ کے سیاہ فاموں کا ایک گروپ سال ہا سال تک استحصال اور مشقتیں برداشت کرنے کے بعد مغربی افریقہ منتقل ہو گیا اور لائبیریا کے نام سے ایک ملک قائم کیا۔ اس ملک کا انتظام شروع میں امریکی ریاستوں کی طرز پر چلایا جاتا تھا، لیکن سن 1847 میں یہاں جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ پچیس جون سن 1944 عیسوی کو تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما نواب بہادر یار جنگ نے وفات پائی۔ وہ 3 فروری سن 1905 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور بہت کم عمری میں ہی اس وقت کے تمام مروجہ علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ انہوں نے سن 1927 میں مجلس تبلیغ اسلام کی بنیاد ڈالی اور اس تنظیم کے سلسلے میں ہندوستان کے متعدد شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کا سفر کیا۔ بعد میں وہ مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم رکن بنے اور ان کی کوششوں سے یہ تنظیم مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت بن گئی۔ بہادر یار جنگ نے اپنی ساری زندگی ہندوستان کے مسلمانوں کی مذہبی، تہذیبی اور فکری اقدار کے تحفظ کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کا شمار برصغیر کے چند بلند پایا مقررین میں ہوتا تھا۔ برصغیر کے عوام نے ان کو قائد ملت اور لسان الامت کے خطابات سے نوازا۔ چار تیر سن 1342 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے شاہ کی خفیہ تنظیم ساواک نے تہران میں عشرت آباد فوجی مرکز منتقل کر دیا۔ 40 دن کے بعد اس فوجی مرکز سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے ترکی اور اس کے 1 سال کے بعد عراق جلا وطن کر دیا گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال سے زیادہ وطن سے دور رہتے ہوئے اپنے شاگردوں کے ذریعے شاہ کے خلاف تحریک کی قیادت کی۔ اس عرصے میں ان کے شاگرد ایرانی عوام کے ساتھ آپ کے رابطے کا ذریعہ تھے اور آپ کے پیغامات عوام تک پہنچاتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی مطابق فروری سن 1979 عیسوی میں ایران واپس تشریف لے آئے اور کم سے کم 50 لاکھ افراد نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایران آنے کے 10 دن کے بعد 2500 سالہ شاہی نظام حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ چار تیر سن 1367 ہجری شمسی کو عراقی جنگی طیاروں نے جزائر مجنوع میں ایرانی فوجیوں پر دوبارہ کیمیاوی بموں سے حملہ کیا۔ اس غیر انسانی حملے میں سینکڑوں ایرانی فوجی شہید اور زخمی ہو گئے۔ عراقی حکومت نے ایران پر مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے دوران تقریباً 200 مقامات پر وسیع پیمانے پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے اور تقریباً 30,000 فوجی اور غیر فوجی افراد کو شہید اور زخمی کیا، لیکن مغربی ممالک نے جو خود عراقی حکومت کو اس طرح کا اسلحہ فراہم کر رہے تھے جنگ میں کیمیاوی اسلحے پر پابندی کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں ہفتہ وار پروگرام خلقت کی رانیاں۔
عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کائنات کے اسرار و رموز اور جہان ہستی کی خلقت کے بارے میں خلقت کی رانائیاں کے عنوان سے مختلف پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں چاند، سورج، زمین، ستاروں، نباتات اور حیوانات کی خلقت و آفرینش کے بارے میں بعض حیران کن حقائق سے آپ کو روشناس کرایا ہے، اور بالآخر نوبت انسان تک پہنچی کہ جو اشرف المخلوقات ہے اور جس کی خلقت خود اپنے اندر ایک عجیب اسرار و رموز لیے ہوئے ہے۔ سامعین، عالم ہستی اور کائنات اپنی عظمت اور اپنے اندر موجود نظم و ترتیب کے حوالے سے بلا شبہ پرشکوہ اور عقل کو حیران کر دینے والے حقائق پر مشتمل ہے۔ اس کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں بڑے بڑے دانشور اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پاس عالم ہستی کی معلومات بس اتنی ہیں جیسے ایک ضخیم کتاب کے مقابلے میں انسان صرف ایک لفظ کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز کہتے ہیں، اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم ایک قطرے کی مانند ہے، جبکہ ہمارا جہل یا جن چیزوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے وہ ایک عظیم بے کراں سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ انسان جب کائنات کی اس خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو انسان کی عقل اس کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ان موجودات میں سے ایک انسان بھی ہے جو اپنے اندر راز و اسرار کی ایک وسیع دنیا سموئے ہوئے ہے۔ فرانس کے مشہور دانشور الیکس کارل اپنی کتاب ناشناختہ موجود میں لکھتے ہیں، انسان اسرار و رموز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جسے آسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بہت کم علم ہے، اور ابھی تک ہماری اندرونی دنیا کے بارے میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انسان کا مغز، برین یا دماغ، ایک انتہائی پیچیدہ نظام پر مشتمل ہے۔ یہ حیران کن نظام جو کہ ہمارے تمام شعوری اور لاشعوری یعنی ارادی اور غیر ارادی کاموں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مرکز ہے، ابھی تک ہمارے لیے پوری طرح واضح اور آشکار نہیں ہے، اور آج کی انسانیت اس نظام کی ماہیت، ساخت اور اس کے کام کرنے کے مکمل طریقے سے پوری طرح آشنا نہیں ہے۔ انسان میں موجود سوچ و فکر کی صلاحیت اور حق و حقیقت کی جستجو اس بات کا سبب بنی ہے کہ انسان نے علم و سنت کے میدان میں عظیم ترقی کی ہے، اور خوب سے خوب تر کی یہ تلاش انسان کو ترقی کی نئی نئی منازل سے آشنا کرا رہی ہے۔ انسان کی کئی ہزار سالہ تاریخ اگر سرسری نگاہ بھی ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں عالم ہستی اور اس کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اصل قوت انسان میں موجود فکر و تدبر کی وہ تخلیقی صلاحیت ہے جو انسان کو ہر روز ایک نئی منزل کی طرف دعوت عمل دیتی ہے۔ انسان کے مقابلے میں دیگر حیوانات میں اختراع اور تخلیق کی صلاحیت موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالیہ اور گزشتہ زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ علمی تحقیقات کے مطابق چونٹی یا شہد کی مکھی لاکھوں سال سے ایک طرز کی زندگی پر کاربند ہیں، اور آئندہ بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ ان کی زندگی میں عقل و خرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ اپنی فطرت اور سرشت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف انسان عقل و فکر و تدبر، تخلیقی صلاحیت اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی بدولت ہر روز اپنی زندگی میں تغیر و تبدل لاتا رہتا ہے، اور انسانی زندگی کے طور طریقوں میں یہ نمایاں تبدیلی خود ان صلاحیتوں کا حقیقی مظہر ہے۔ آج سے چند صدی پہلے انسان نے نقل و حرکت کے لیے انتہائی سادہ سواری ایجاد کی، جبکہ آج کا انسان جدید ترین طیاروں کی ایجاد سے لے کر دوسرے سیاروں اور کروں تک پہنچنے کی بھی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کے پیچھے کون سی قوت کار فرما اور پوشیدہ ہے؟ انسان میں موجود جستجو کا مادہ انسان کو مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ نئی نئی اشیاء کی پہچان اور ان کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جستجو اور مجہول کے بارے میں علم حاصل کرنے کی خواہش نئی ایجادات کا باعث بنتی ہے، اور بعض اوقات اس دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں اسی طرح کی ایجادات کے باعث عمل میں آئی ہیں۔ انسان میں بہت سے روحانی اور معنوی رجحانات بھی موجود ہیں، اور ان رجحانات کی وجہ سے انسان میں جمال پسندی، ذوق عبادت، عدل و احسان، صبر و تحمل اور اس طرح کی دیگر صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا جمال پسندی کا رجحان انسان کو آرٹ اور فنون لطیفہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جبکہ سوچ و فکر اور سائنسی انداز فکر مختلف علوم مثلا ریاضی، طب، کیمسٹری، فزکس اور دوسرے سائنسی علوم میں ترقی و پیش رفت کا باعث بنتا ہے۔ کیا ہم نے انسان میں پڑھنے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ قدرت بیان یا بولنے کی قوت وہ اہم انسانی صلاحیت ہے کہ قرآن حکیم نے خلقت کی نعمت کے بعد اس صلاحیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم چونکہ بولتے رہتے ہیں اس لیے اس صلاحیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وگرنہ حقیقت میں بولنے کی قوت و طاقت ایک اچھا خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ خداوند عالم نے کتنی باریک بینی اور ظرافت سے انسان کے بولنے کے سسٹم کو خلق کیا ہے کہ یہ نظام انسان کی مختلف اندرونی کیفیات سے ہم آہنگ ہو کر آواز نکالتا ہے۔ غم اور حزن و افسوس کے وقت غمناک آواز کا نکلنا، خوشی اور جشن کے موقع پر خوشی کی آواز، اور غصے کے وقت مخصوص آواز کا نکلنا ایک عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ زبان اور دانتوں کی مدد سے الفاظ کا منہ سے نکلنا، مختلف حروف کا بر وقت زبان سے ادا ہونا، اسی طرح اپنی مادی اور روحانی ضروریات کے اظہار کے لیے ایک بڑی تعداد میں کلمات کا استعمال وغیرہ ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور کرتا ہے اتنا الجھتا جاتا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر خداوند عالم نے ہمیں بولنے کی قوت یعنی قوت گویائی عطا نہ فرمائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا احساسات و جذبات کو شفاف بیان کیا جا سکتا تھا؟ کیا علم و سنت کی ترقی اور اس کے بارے میں انسانی تجربات اتنے آسانی سے نئی نسلوں تک منتقل ہو سکتے تھے؟ بلا شبہ دیگر نعمتوں کی طرح قوت گویائی بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر جتنا بھی شکر خدا ادا کیا جائے کم ہے۔ انسان کی فکر و تدبر کی صلاحیت، انسانیت کو انتخاب، ہر اچھے برے کی تمیز اور ارادے و اختیار کی قوت عطا کرتی ہے، اور اس فکر و تدبر کے نتیجے میں انسان مختلف مسائل کا تجزیہ کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ یہ عقل و خرد ہی ہے جو انسان کو استدلال اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بہرہور کرتی ہے۔ عقل و خرد کی بدولت انسان خوبصورتی اور زیبائی کو درک کرتا ہے، اور اسی کی بدولت مصیبتوں اور مشکلات پر افسردہ اور پریشان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے جن میں سے اکثر معاملات ابھی تک ایک راز کی مانند ہیں اور انسان ان کو برملا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو ایک عظیم ہدف و مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ جس کا اہل ہے اس تک پہنچ سکے۔ خداوند عالم سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس آیت کی روشنی میں انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت و بندگی کے فرائض انجام دیں۔ انبیاء کے وعدے و شفاف ارشادات و احکامات بھی انسان کو اسی منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انبیاء کے ظہور کا بنیادی ہدف بھی انسان کی فطری اور روحانی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ لہذا اگر علم و تدبر سمیت انسان کی دیگر تمام صلاحیتیں اور توانائیاں ایمان اور عمل صالح کے ہمراہ ہوں تو انسانی رشد و کمال کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے، اور انسان ان صلاحیتوں کی بدولت اپنے اندر موجود مثبت صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ ایک انسان کو اس کی عظیم علمی کامیابیاں اور کامرانیاں اسی وقت مطلوبہ کمال تک پہنچا سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاقی فضائل سے آراستہ کرے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس خوبصورت جملے سے کرتے ہیں جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو یہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا ہے اور وہ کہاں جائے گا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ تو سامعین، سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران: افغانستان کا غمخوار، ایران کی انسان دوستانہ تیسری امدادی کھیپ بھی افغان حکام کے حوالے کر دی گئی۔ سیاست روز: تہران ماسکو 20 سالہ اسٹریٹجک معاہدے پر اتفاق ہو گیا، ایران اور روس کے وزراء خارجہ کا اعلان۔ روزنامہ گارڈین: روس نے ترسیل کم کر دی، جرمنی میں گیس کی قیمت 3 گنا بڑھ سکتی ہے، ماہرین کا اعلان۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان: ایران کی اقتصادی سفارتکاری کی ٹرین برکس اسٹیشن پر۔ روزنامہ کیہان اس بارے میں لکھتا ہے کہ جمعے کی شام کو صدر سید ابراہیم رئیسی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے برکس پلس سربراہی اجلاس میں شرکت کی، جس کی میزبانی چین کر رہا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر عالمی سطح پر متضاد طریقہ کار، یک طرفہ پالیسیوں، قوم پرستانہ ترجیحات اور پابندی اور اقتصادی تنبیہ جیسے چیلنجوں کا ذکر کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ نئی تنظیموں اور عالمی اداروں کی تشکیل پر زور دیا، تاکہ تمام ممالک کی عرضی سالمیت اور خود مختاری کا لحاظ رکھتے ہوئے مشترکہ مستقبل پر مبنی عالمی برادری کی تشکیل کی جا سکے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے برکس رکن ممالک کے متنوع اقتصاد اور ثقافت کو رکن ممالک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ قرار دیا، جو خوشحالی اور عالمی امن کا باعث بن سکتا ہے۔ روزنامہ رائے الیوم: کیا عرب اوپیک پلس سے علیحدہ ہو رہے ہیں؟ کیا لاوروف کا دورہ تہران اس معاہدے کے خاتمے کا اعلان ہے؟ رائے الیوم اخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ اردن کے عبداللہ دبوم نے پہلی بار بعض عرب ممالک کی افواج کے مابین جوائنٹ آپریشن روم کی بات کی ہے۔ اس بات کا اعلان باضابطہ طور پر بائیڈن اپنے دورے ریاض کے موقع پر کریں گے۔ اس اعلان کے مطابق ایران کو سب سے بڑا چیلنج قرار دیا جائے گا، جبکہ اسرائیل کی دشمنی کو بھی اہمیت حاصل ہوگی۔ دوسری جانب روس کے وزیر خارجہ کا دورہ تہران: ایران کے ساتھ اسٹریٹجک اتحاد کے لیے سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ اس دورے میں 5 سال کے اندر دونوں ممالک کی تجارت کو 4 ارب سے 40 ارب تک پہنچانے کی منصوبہ بندی پر اتفاق ہوا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ نوائے وقت فواد چودھری، قاسم سوری، عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر پر آرٹیکل 6 لگانے کی تیاری۔ روزنامہ 92، سپر ٹیکس اعلان کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ کریش، انڈیکس میں 1665 پوائنٹس کی کمی۔ اور روزنامہ انقلاب، ادھو یکا و تنہا، صرف 13 MLAs ساتھ ہیں جبکہ مخالف خیمہ مضبوط۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، خصوصی درجے کی بحالی سے ہی جموں کشمیر میں امن و امان، خوشحالی اور ترقی ممکن، فاروق عبداللہ۔ روزنامہ قومی آواز اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمعے کے روز کہا کہ نیشنل کانفرنس روز اول سے ہی جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر اعتماد رکھتی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی جماعت نے ناانصافی اور غلامی کے خلاف تحریک شروع کی تھی تاکہ ریاست کے تینوں خطوں کے لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق حاصل ہو سکیں اور وہ راحت اور آرام کی زندگی بسر کر سکیں۔ روزنامہ نئی بات، 10% ٹیکس سے انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو جائیں گی، شوکت ترین۔ روزنامہ نئی بات اس بارے میں لکھتا ہے کہ سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ 10% ٹیکس عائد ہونے سے انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو جائیں گی اور مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ تفصیلات کے مطابق حکومت کی جانب سے سپر ٹیکس عائد کیے جانے کے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے شوکت ترین نے کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو جائیں گی بلکہ مہنگائی کا خوفناک طوفان بھی آئے گا۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ مہر نیوز ایجنسی، بو شہر ایٹمی بجلی گھر کے دوسرے اور تیسرے یونٹ کی تعمیر میں تیزی لائے جائے گی، ایران کے قومی ایٹمی ادارے کے سربراہ کا بیان۔ اسٹوڈنٹ نیوز نیٹورک، سہونیوں کے تفرقہ ڈالنے پر مبنی دعووں پر ترکی خاموش نہ رہے، ترجمان وزارت خارجہ۔ اور فارس نیوز، ایران کی معیشت پابندیوں کے مقابلے میں مستحکم تر ہوتی جا رہی ہے، سعودی اخبار عرب نیوز۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے دہل ارض کا خصوصی پروگرام۔
سامعین، دہل ارض کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سمین، 25 ذیقعدہ کی تاریخ کو دہل ارض کا نام دیا گیا ہے۔ دہل ارض ایک قرآنی و حدیثی اصطلاح ہے۔ دہو کا مصدر پھیلانے، گسترش دینے اور کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینے کے معنی میں آتا ہے۔ اس طرح دہل ارض کے معنی زمین کے پھیلانے اور اسے گسترش دینے کے ہیں۔ یہاں دہل ارض سے مراد زمین کی خشکی کا پانی کے اندر سے باہر آنا ہے۔ اس طرح سے دہل ارض وہ دن ہے کہ جس دن زمین خانہ کعبہ کے نیچے سے پھیلائی گئی اور خدا کی رحمت تمام مخلوقات کے شامل حال ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال قبل کے جب زمان و مکان کچھ نہ تھا، نور اور تاریکی کا وجود نہ تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین، نہ دن تھا نہ رات، نہ بہشت نہ جہنم، خداوند عالم نے ایک نور کو اپنے نور سے خلق کیا اور اس نور سے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا۔ وہ نور زمین و آسمان سے افضل و برتر تھا۔ جس وقت تمام آسمان اور زمین تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، آسمانوں کے فرشتے اس نور کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے تاکہ اپنے پروردگار سے قربت حاصل کریں۔ یہ وہی عظیم نور الہی تھا کہ جس سے آسمان و زمین کو حیات ملی۔ اس طرح زمین روشن ہو گئی اور آسمانی مخلوقات کی عبادت اور تسبیح جاری رکھنے کے لیے عرش پر بیت معمور بنایا گیا۔ یہ بیت معمور آسمان والوں کی پناہ گاہ بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی عبادت اور ان کے قلب کو سکون عطا کرنے کے لیے کعبہ معظمہ کو زمین کے مرکز میں قرار دیا۔ شاعر کہتا ہے، عید دہل ارض ہے عید زمین، جس پہ جھلکتی ہے زمانے کی جبیں، عشق و ایماں کی تجلی ہے یہی، اس لیے لگتی ہے ہم سب کو حسین۔ یہ زمین کعبے سے پھیلائی گئی، جس جگہ پیدا ہوئے مولا علی۔ سمیں زمین انسانی زندگی اور تمام جانداروں کا گہوارہ ہے، جس پر موجود تمام پہاڑ، سمندر، وادیاں، جنگلات، چشمے، دریا، کانے اور قیمتی ذخائر خالق کی نشانیاں شمار ہوتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کے آغاز میں پاک ترین سرزمین کعبے کی سرزمین تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجنے کے بعد یہ زمین ان سے جانی اور پہچانی گئی، اور یہ خدا کی پہلی رحمت تھی جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ بنی آدم کی سرکشی کے بعد ایک بڑا طوفان آیا اور نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان سے بچ کر دہل ارض کے دن کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اس طرح خداوند عالم نے ایک بار پھر زمین کو پاک کیا اور مخلوقات پر اپنی رحمت کا نزول کیا، اور دوبارہ انہی لوگوں نے زمین پر قدم رکھا کہ جن کی زبانوں پر توحید کے کلمات جاری تھے اور خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے۔ سامعین، دہل ارض کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر اتری۔ اس کے علاوہ اسی دن ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی۔ اس کے علاوہ احادیث اور تاریخی کتب میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی دن ہزاروں عازمین کے ساتھ اپنا آخری حج کرنے کے لیے مدینے سے مکہ روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ تمام ازواج مطہرات اور بہت سے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ قرآن کریم نے سورہ نازیات کی آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا گیا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں داہا کے معنی وہی دہل ارض اور زمین چھپائے جانے کے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام بھی اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں، ذی‌قعدہ کی 25 تاریخ کو خانہ کعبہ زمین پر قرار پایا اور یہ زمین پر پہلی رحمت الہی تھی۔ خدا نے اس مقدس جگہ کو سب کے لیے سلامتی اور امن کی جگہ بنایا۔ سمیں دہل ارض زمین کا بچھایا جانا سے مراد یہ ہے کہ آغاز میں زمین کی تمام سطح پر پہلے سیلاب کی بارشوں سے جمع شدہ پانی تھا۔ یہ پانی تدریجاً زمین کے گڑھوں میں چلایا گیا اور پانی کے نیچے سے خشکی ظاہر ہوئی، اور روز بروز اس میں وسعت آتی گئی اور بڑھتی گئی۔ دوسری طرف زمین ابتدا میں غیر مستطع اور ناہموار ٹیلوں اور ناقابل سکونت نشیب و فراز کی شکل میں تھی۔ بعد میں جب مسلسل سیلابی بارش ہوئی تو زمین کی بلندیاں کم ہوئیں اور درے بڑھے، پھر دھیرے دھیرے زمین ہموار ہوتی گئی اور
انسانوں کی زندگی اور کھیتی باڑی کے قابل ہو گئی۔ اسی بچھائے جانے اور پھیلائے جانے کے عمل کو دہ الارض کہا جاتا ہے۔ زمین انسان اور تمام زندہ موجود کی زندگی گزارنے کا گہوارہ ہے، اور تمام پہاڑ، دریا، درے، جنگلات، چشمے، ندیاں، نالے اور اس کے گراں قیمت معدن اور کانے خالق یکتا کی خلقت کی نشانیاں ہیں۔ ٹھہر گئی ہے طبیعت، اسے روانی دے، زمین پیاس سے مرنے لگی ہے، پانی دے۔ سمیع آیت اللہ ملکی تبریزی نے اپنی کتاب المراقبات میں لکھا ہے کہ ماہ ذی‌قعدہ میں سب سے اہم کام خداوند عالم کی ان نعمتوں سے آگہی اور جانکاری ہے جو اس نے دہ الارض کے دن انسانوں کو عطا کی ہے، کیونکہ نعمتوں اور اس کی کیفیت و مقدار سے آگہی اس کے شکر کا پہلا مرتبہ ہے، اور اس دن انسان کے لیے خدا کی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ خدا نے کعبے کو اپنا گھر قرار دیا اور لوگوں کو اس کی زیارت کرنے کی اجازت دی ہے، اور انسانوں کے اس عمل کی جزا رکھی ہے۔ خدا راضی ہوتا ہے اور ان کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یہ خدا کا عنایت درجے کا لطف و کرم اور اس کی مہربانی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں خانہ کعبہ کو انسانوں کے لیے برکت اور ہدایت کے طور پر متعارف کرایا اور فرمایا، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقیناً وہی ہے جو مکے میں ہے، بڑی برکت والا اور عالمین کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ سامعین، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن میں تقریباً 80 مقامات پر خلقت زمین کے سلسلے میں بحث کی گئی ہے، اور عشاق اور فدایان قرآن کو عظمت و خلقت زمین کی معرفت کی دعوت دی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل کو مخاطب کر کے فرمایا، اس زمین کی خصوصیات پر غور کرو، اس کی خلقت کچھ یوں کی گئی ہے کہ مستحکم اور استوار ہے، اور مختلف نوع اشیاء کی پناہ گاہ ہے، اور تمام فرزندان آدم اپنی حاجات بر آنے کے لیے اس پر تلاش و کوشش کرتے ہیں، سکون و آرام کے وقت اس پر بیٹھ سکتے ہیں اور لذت خواب سے بہرمند ہو سکتے ہیں۔ لہذا عبرت حاصل کرو اس وقت سے جب زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں اور زمین کو قرار نہیں رہتا، اور لوگ ناچار ہو کر گھروں کو چھوڑ کر فرار کی راہ لیتے ہیں۔ سامعین، جہاں دہ الارض کا دن اتنا مبارک اور مسعود ہے، اس کے لیے اس دن کے مخصوص آداب اور اعمال بھی ذکر ہوئے ہیں۔ دہ الارض کا دن سال کے ان 4 دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں روزہ رکھنے کی فضیلت سب دنوں سے زیادہ اور نمایاں خصوصیات کی حامل ہے۔ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ اس دن کے روزے کا ثواب 70 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 سال کا کفارہ ہے۔ جو شخص بھی اس دن روزے رکھے اور اس کے شب میں عبادت کرے، اس کے لیے 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ لہذا جو شخص اس دن روزے رکھے اور اس کے شب میں عبادت کرے، گویا اس نے 100 سال تک دن میں روزے رکھے اور راتوں میں عبادت کی ہے۔ اس کے علاوہ اس دن میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت تمام مستحب اعمال میں سب سے افضل و برتر عمل ہے، اور اس دن دہ الارض کی نیت سے غسل انجام دینا اور اس دن کی مخصوص نمازوں اور دعاؤں پر تاکید کی گئی ہے۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت میں نقل ہوا ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والی سب سے پہلی رحمت 25 ذی‌قعدہ کو نازل ہوئی ہے۔ لہذا جو کوئی اس دن روزے رکھے اور شب میں عبادت کرے، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن روزہ رکھو، میں نے روزہ رکھا ہے. پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ آج کون سا دن ہے؟ فرمایا وہ دن جس میں اللہ کی رحمت نازل ہوئی اور زمین کا فرش بچھایا گیا. اس دن غسل کر کے ظہر سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. سامعین ایک اور دعا کا ذکر ہوا ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے نہیں کوئی طاقت و قوت مگر وہ جو بلند و برتر خدا سے ملتی ہے. اے لرزشوں کو معاف کرنے والے میری ہر لرزش معاف فرما. اے دعاؤں کے قبول کرنے والے میری دعا قبول کر لے. اے آوازوں کے سننے والے میری آواز سن لے. مجھ پر رحم کر. میرے گناہوں اور جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا ہے اس سے درگزر فرما. اے جلالت اور بزرگی کے مالک. مفاتح الجنان میں موجود اس دعا کا بھی پڑھنا مستحب ہے کہ جس میں خداوند متعال سے دعا کی جاتی ہے، جس کے بعض اقتباسات کا ترجمہ پیش خدمت ہے. اے اللہ، اے زمین کعبہ کے بچھانے والے، دانے کو شگفتہ کرنے والے، سختی دور کرنے والے اور ہر تنگی سے نکالنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن میں جو تیرے ان دنوں میں سے ہے، تو نے جن کا حق عظیم قرار دیا، ان کے شرف کو بڑھایا اور انہیں مومنوں کے پاس اپنی امانت بنایا اور اپنی جانب سے اس کو بہترین ذریعہ قرار دیا، اور تیری وسیع رحمت کے واسطے سے سوالی ہوں کہ اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو برگزیدہ ہیں اور میثاق میں تیرے نزدیک تر ہیں. قیامت میں ہر گرفتار کو چھڑانے والے اور راہ حق کی طرف بلانے والے ہیں. نیز ان کے پاکیزہ اہل بیت اطہار پر رحمت فرما جو چراغ ہدایت، خدا کے بنائے ہوئے ستون اور جنت و جہنم کے حاکم ہیں. اور یہ کہ آج ہماری عید کے روز ہمیں اپنی عطاؤں کے خزانے سے وہ عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو اور نہ اس کو روکا جائے. اے معبود، مجھے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر وارد فرما اور اس میں سے لذیذ و گوارا پانی سے سیراب فرما کہ اس کے بعد نہ مجھے پیاس لگے اور نہ اس سے روکا جاؤں نہ اس سے ہٹایا جاؤں. اسی طرح باقی دعائیں اور نماز مفاتح الجنان سے پڑھیں، کیونکہ اس دن کے لیے بہت ساری دعائیں ذکر ہوئی ہیں اور آداب بتائے گئے ہیں. سامعین امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دہ الارض ایام اللہ میں سے ہے، لہذا ہم انسانوں اور مسلمانوں کو اس کی اہمیت جاننی چاہیے. ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے. یہ بہت ہی مبارک اور با فضیلت دن ہے. اس دن کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تمام انبیاء اور ائمہ معصومین سے روایات ذکر ہوئی ہیں. اس دن کے آداب و اعمال ہیں اور روایت کے مطابق ہمیں اس دن کے فیض سے بہرہ مند ہونا چاہیے. جہاں تک ہو سکے اس دن اور رات کی فضیلتوں کا ادراک کریں اور اس سے فیض یاب ہونے کی کوشش کریں. سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. امید ہے کہ ہم اس دن کے گراں بہا لمحات سے کم حقہو بہرہ مند ہوں گے، اور اس طرح سے دہ الارض زمین کی تطہیر کا دن ہے، ہم بھی اس کے دن کے اعمال بجا لا کر کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اپنے دلوں کو گناہوں، بغض و کینے اور باطنی غلاظتوں سے پاک کریں گے اور اپنے وجود کو ولایت و محبت علی و زہرا کے پاک و مطہر وجود سے سیراب کریں گے. شاعر کہتا ہے علی و زہرا کے واسطے سے دعا جو مانگو قبول ہوگی، اگر نہ یہ واسطہ بنے تو دعا خلاف اصول ہوگی. جو چاہتے ہو اثر دعا میں کرو مؤثر سے استغاثہ، وگر نہ تاثیر کی توقع خدا سے رکھنا فضول ہوگی.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایک مختلف قسم کے ایرانی فن تعمیر کا جائزہ لے رہے ہیں، امید ہے کہ آپ پسند فرمائیں گے۔
سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ایرانی فن تعمیر کی خصوصیات کا جائزہ لیا اور بعض ایرانی عمارتوں کی جانب اشارہ کیا کہ جو اصلی ایرانی فن تعمیر کے اصولوں پر تعمیر کی گئی ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں مسجدوں، بازاروں، کاروان سراؤں اور سڑکوں کے کنارے تعمیر قیام گاہوں اور ان کے فن تعمیر سے متعارف کرایا تھا۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں تعمیر شدہ صاحبان قدرت و حکومت کے محل اور عمارتیں ارباب فن و ہنر کے لیے بھی خاص اہمیت کی حامل رہی ہیں، اور ان عمارتوں کے فن تعمیر کا جائزہ ماضی کے فن و ہنر کو پہچاننے اور اس فن پر حکومت و سیاست کے اثرات کو سمجھنے میں بھی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ عمارتوں کی ڈیزائننگ، بڑی تعداد میں افرادی قوت کو تیار کرنا اور تعمیر و تزئین کے لیے قیمتی اور مہنگے مٹیریل کا انتظام، مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں تعمیر ہونے والی عمارتوں کی مجموعی خصوصیات ہیں۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ ان عمارتوں کا ڈھانچہ اور استحکام بہت ہی عمدہ رہا ہے، اور ان میں سے اکثر آج بھی پائیدار و برقرار ہیں۔ یورپ، ایشیا، حتی افریقہ کے کچھ علاقوں میں موجود محل و قصر جو زمانہ قدیم اور گزشتہ صدیوں میں تعمیر کیے گئے ہیں، اس دعوے کی دلیل ہے۔
سامعین، ان عمارتوں کا تاریخی لحاظ سے تحقیق و مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور ان کے حالات اور تبدیلیوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ علاقائی لحاظ سے بھی محلوں اور عمارتوں کے سلسلے میں کچھ جائزے اور تحقیقات انجام پائی ہیں، اور دیگر باقی ماندہ آثار سے ان عمارتوں کے فن تعمیر کی شباہتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم فن تعمیر کی تحقیق کا رخ کسی خاص نظریے یا مذہب کی بنیاد پر ہے۔ اس روش تحقیق میں عمارتوں کی تعمیر یا فن تعمیر میں اسلام و عیسائی جیسے ادیان کے اثرات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان موضوعات پر روشنی ڈالنے کے لیے خود الگ مستقل بحث و گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس موضوع کے تحت تاریخی عمل کی بنیاد پر اور صدیوں کے بجائے ہزاروں برسوں کے دوران ایرانی محلوں کے فن تعمیر کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہر دور کی خاص خصوصیات کا ذکر کر رہے ہیں۔
سامعین، لغت میں کاخ یا محل ایسے قصر اور عالی شان عمارت کو کہا گیا ہے جس میں متعدد کمرے اور کئی طبقے ہوں۔ تاہم جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کاخ یا محل صرف ایک عمارت نہیں ہوتی، بلکہ ایک مکمل کمپلیکس شمار ہوتا ہے جو کئی کلومیٹر کے وسعت و رقبے پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کے کمپلیکس میں حکمرانوں کے تمام سرکاری و غیر سرکاری ضرورت کے سامان فراہم ہوتے تھے۔ محل زیادہ تر بادشاہ، اس کے اہل و عیال اور مصاحبین کی سکونت کے لیے اور خصوصی قیام گاہ کی شکل میں ہوتے تھے، جس میں استبل، سپاہیوں کی رہائش کی جگہ اور حکام کے دفاتر بھی تعمیر ہوتے تھے۔ ایران میں زمانہ قدیم سے ہی محلوں کی تعمیر کا رواج تھا، البتہ ماضی میں اس کا مفہوم مختلف ہوا کرتا تھا۔ ماضی میں دیگر عمارتوں کے فن تعمیر سے مختلف و منفرد اپنی مثال آپ عمارتیں تعمیر ہوا کرتی تھیں جن کے متعدد استعمال ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر کبھی ان کا استعمال عبادت گاہ و معبد کے لیے تو کبھی دفاعی قلعے کے لیے، اور زیادہ تر حکمرانوں کی رہائش و قیام کے لیے ہوتا تھا۔ اس طرح کی عمارتوں کا واضح نمونہ جنوب مغربی ایران میں خوزستان کا چوغازن بیل معبد ہے۔ بتدریج ایران میں ان عمارتوں کی ماہیت تبدیل ہوتی گئی اور محلوں کا استعمال صرف بادشاہوں کی رہائش گاہ بن گیا۔ مثال کے طور پر ہخامنشیوں کے زمانے میں تخت جمشید، اشکانیوں کے دور میں کاخ آشور اور ساسانیوں کے زمانے میں تسفون اور سروستان محل بادشاہوں کی رہائش کے لیے بنائے گئے۔
صدر اسلام کے پہلے عرصے سے متعلق محل یا عظیم الشان عمارتیں موجود نہیں ہیں، کیونکہ صدر اسلام میں مسلم حکمراں سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور محل اور قصر بنانے کا رواج نہیں تھا، لیکن اموی بادشاہوں یا خلافہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسلامی ممالک میں عظیم الشان محل اور قصر تعمیر کیے گئے۔ ان محلوں کی تعمیر میں قبل از اسلام کے فن تعمیر سے بھی استفادہ کیا گیا اور ان میں کافی زرق و برق نظر آتا ہے۔ اس زمانے کی تمام عمارتوں میں ایک یا کئی مہمان خانے اور ہال موجود ہیں۔ ایک ہال میں بادشاہ عوام سے ملاقات کرتا تھا، دوسرے ہال میں درباری اور حکام سے، اور تیسرے ہال میں مختلف ملکوں کے وفود اور مہمانوں سے ملاقات کا انتظام ہوتا تھا جو خاص خصوصیات کا حامل ہوتا تھا، جن میں سائبان، چبوترا یا سطح زمین سے اونچا کوئی بھی مقام جیسے تخت وغیرہ جس پر ایک پردہ پڑا ہوتا تھا۔ ان محلوں کے پیچ در پیچ لابیوں میں صرف نوکر چاکر اور سرکاری اہلکار کو آنے جانے کی اجازت تھی اور کوئی غیر وہاں نہیں آ سکتا تھا، اور ان میں خزانے، آرکائیو، لباس خانہ اور دوسرے سامان رکھنے کے انتظامات ہوتے تھے۔
محلوں میں تاریخی و جغرافیائی رپورٹیں، ادبی کہانیاں، محلوں کے بارے میں اطلاعات اور ان میں انجام پانے والے امور کی تفصیلات بھی ہوتی تھیں۔ اموی خلفاء کے محلوں کے رنگین اور بڑے گنبد معروف تھے۔ لمبے ہال اور مستطیل شکل کے وسیع و عریض صحن میں حکام یا مہمان اکٹھا ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ منگولوں کے حملوں تک جاری رہا اور اس کے بعد فن تعمیر حملہ آور قوم کے زیر اثر آ گئی۔ شہر نشینی اور محلوں کی زندگی کے بارے میں منگولوں کی کم معلومات اس بات کا باعث بنی کہ انہوں نے پہلے سادہ عمارتوں کی تعمیر شروع کرائی اور انہیں اپنی حکومت کا مرکز بنایا، تاہم بتدریج وہ بھی جمالیات اور شان و شوکت کے دل دادا ہو گئے اور مقبوضہ علاقوں کی دولت و ثروت اور فن تعمیر سے استفادہ کرتے ہوئے عظیم الشان عمارتوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ سمرقند اور ایران کے بعض دیگر شہروں میں محلوں کی تعمیر منگولوں کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھی، لیکن یہ کوششیں کچھ زیادہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں اور اکثر آثار ان بادشاہوں کا شیرازہ بکھرنے کی بنا پر متروک ہو گئے اور تقریباً خرابے کی شکل اختیار کر گئے۔ لیکن ایران میں صفویوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد محلوں کی تعمیر نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اس سلسلے کے دارالحکومت یعنی شہر تبریز، قزوین اور اصفہان میں محلوں کے دلچسپ نمونے موجود ہیں کہ جو تقریباً سب کے سب باقی و پائیدار ہیں۔ اصفہان کے چہل ستون، ہشت بہشت اور عالی قاپو جیسے محل بہشہر میں صفی آباد، ساری میں فرا آباد اور تبریز میں ہشت بہشت محل، عظیم الشان سرکاری عمارتیں، شاندار عمارتوں اور محلوں کی تعمیر میں صفویوں کی توجہ دلچسپی کی علامت ہے۔ صفوی دور کے محلوں کی تزئین و آرائش میں خاص طور سے ٹائلز، چونے کا کام اور آئینہ کاری ان عظیم الشان عمارتوں کی اصلی خصوصیات ہیں۔ ان محلوں کی ایک خصوصیت ایک باغ میں محل کی تعمیر ہے۔ اس دور میں باغ اور محل ایک کمپلیکس تھا اور اس میں جاری پانی ہمیشہ ہی موجود رہتا تھا۔ تخت شاہی کے قریب جاری پانی کی نہر دوسروں کے لیے بادشاہ کی قدرت و طاقت کو بیان کرتی تھی۔ طاقت و قدرت کی یہ علامت صرف ایرانی محلوں میں ہی نہیں دیکھی جاتی بلکہ دنیا کے دیگر عظیم سلطنتوں میں بھی معمولاً شاہی تخت آب رواں پر اور ایک دل نشی و دل فریب مقام پر بنایا جاتا تھا۔ عالی قاپو محل میں بادشاہ کا دربار عام سطح زمین سے 25 میٹر اونچے پانی کے حوض پر بنایا گیا کہ جو مہمانوں کے لیے ایک طرح سے بادشاہ کی طاقت کا مظہر اور اس کی شوکت و عظمت کی یاد دہانی کراتا ہے، کیونکہ اس دور کے وسائل کے پیش نظر پانی کی اونچائی تک کھینچنا کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔
سامعین، قاجاریہ سلسلے میں محلوں کا فن تعمیر تزئین و آرائش سے سرشار ہو گیا اور بعض محلوں کو تھیٹر یا سنیما ہال سے تشبیہ دیا جاتا تھا۔ فرانسیسی محقق جان ڈومینک بریتولی جس نے برسہ برس تک باغ شرقی اور ایرانی محلوں کے بارے میں تحقیق کی ہے، دونوں دور کے محلوں کے فرق کو یوں بیان کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ قاجاری فن تعمیر زینتیوں، آرائشی اور صفوی فن تعمیر میں حجم اور سائز کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ قاجاری باغ اور محل سیڑھی کے مانند ہوتے ہیں اور زینہ بزینہ اونچائی کی جانب بڑھتے چلے گئے ہیں، جبکہ صفوی فن تعمیر میں اونچائی اور چوڑائی دونوں کو اہمیت دی گئی ہے۔
سامعین، قاجاریہ سلسلے کے بعد محلوں کے فن تعمیر میں مختلف راستے اختیار کیے گئے ہیں۔ دوسری حکومتوں کی مانند پہلوی سلسلہ حکومت میں بھی محلوں اور عالی شان عمارتوں کی تعمیر کے لیے کافی قدم اٹھائے گئے۔ ایران میں جگہ جگہ محلوں کی تعمیر کی گئی، لیکن ان سب میں ایک مشترکہ نقطہ ڈیزائننگ میں التقاط اور مستقل و آزادانہ تشخص کا فقدان ہے۔ مختلف دور میں یورپی محلوں کی خصوصیات سے استفادہ، ایران میں قبل اسلام محلوں کی فن تعمیر کی خصوصیات کی جانب رجوع، اور مختلف تاریخی دور میں محلوں کی بعض خصوصیات سے استفادہ اس بات کا باعث بنا کہ اس دور کی عمارتوں میں تشخص کا سخت فقدان پیدا ہو گیا۔ پہلوی دور حکومت میں تعمیر ہونے والے محلوں میں فن تعمیر کے لحاظ سے کوئی نئی بات نہیں تھی، اور وہ صرف اس دور کے حکمرانوں کے طرز فکر کا عکاس تھے۔ ان محلوں کی تعمیر پر بھاری رقم خرچ کی گئی، اور انہیں بھاری مقدار میں ایران کا مانوی و مادی سرمایہ و ذخائر برباد کر کے تعمیر کیا گیا، جبکہ اس دور میں عوام کی ایک بڑی تعداد غربت و افلاس میں زندگی بسر کر رہی تھی، اور پہلوی حکومت عوام کی مشکلات و مسائل پر توجہ دینے کے بجائے چمک دمک اور شان و شوکت دکھانے اور ایران قدیم کی پارینہ رسومات کو زندہ کرنے میں مصروف رہتی تھی۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Thank you.